جمعہ 12 جون کے سیبین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. پاکستان کی وزیر داخلہ نے ایک این جی او سیو دی چلڈرن پر الزام لگایا ہے کہ یہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھی جو پاکستان کے خلاف تھیں. ایک این جی او کے کارکن نے جواباً کہا،
اگر واقعی کوئی اس قسم کا کام تھا تو ان کے لوگوں کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو باہر نکال دیا جائے ملک سے.
تفصیل اور تجزیہ خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کے بارے میں پالیسی اسی ماہ پیش کر دے گی، جس پر عمل درآمد نہ کرنے والی تنظیموں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، اور اس سلسلے میں کوئی بین الاقوامی دباؤ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. دارالحکومت اسلام آباد میں بین الاقوامی فلاحی تنظیم سیف دی چلڈرن کے مرکزی دفتر اور ملک بھر میں پھیلے ان کے دفاتر کو سیل کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تنظیم ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف تھیں. انہوں نے مزید کہا،
بہت ساری این جی اوز جو رجسٹرڈ یہاں نہیں ہیں وہ 10-10, 12-12 سال سے یہاں کام کر رہی ہیں. پاکستان کے کس کونے کی کام کر رہی ہیں یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. تو جس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ کلیئر ہوگا، یہ کھچڑی اب مزید چل نہیں سکتی. پاکستان کے اندر بڑے سینسٹیو صورتحال ہے، یہاں دائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ بائیں ہاتھ کیا کر رہے ہیں. تو پہلے مرحلے میں ہم نے اسلام آباد کے اندر اور باہر بہت ساری جو ایجنسیز ہیں ان کو کلیئر کیا، اور یہ دوسرا مرحلہ ہے.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسی ہفتے بھارتی رہنماؤں کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں پر سخت موقف کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کو اقوام متحدہ سمیت ہر بین الاقوامی فورم پر لے جانے کا اعلان کیا ہے. تفصیل کے ساتھ ہارون رشید.
دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، مگر اپنے مفادات اور سالمیت کی حفاظت کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھائے گا. انہوں نے گزشتہ روز وزیر اعظم نواز شریف کی پاکستانی سفیروں سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم نے تمام سفیروں سے بھارتی خطرات اور محاذ آرائی پر بات کی، اور انہیں کہا کہ وہ بیرونی ممالک کو بھارت کے جارحانہ منصوبوں سے آگاہ کریں.
تھائی لینڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اسلحہ لے کر طیارے پر سوار ہونے کی کوشش کرنے والے تھائی باشندوں کا تعلق نہ ہی داعش سے ہے اور نہ ہی کسی جرائم پیشہ تنظیم سے ان کے روابط ہیں. لاہور سے نامہ نگار صبا اعتزاز.
پاکستانی حکام کے مطابق گزشتہ ہفتے تھائی لینڈ کے 5 باشندوں کو غیر قانونی ہتھیار کے ساتھ ہوائی جہاز پر سوار ہونے کی کوشش کے جرم میں لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا تھا. بتایا جا رہا ہے کہ یہ افراد سوات کے ایک مدرسے میں زیر تعلیم تھے. ایئرپورٹ حدود کے سرور روڈ تھانے کے پولیس اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس بات کی تصدیق کی کہ ان 5 مشتبہ افراد کے خلاف غیر قانونی اسلحہ لے کر جانے کے جرم میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی، لیکن انہیں فوراً حساس سیکیورٹی اداروں نے اپنی تحویل میں لے لیا.
بحرین میں ملک کے مختلف مقامات پر مبینہ طور پر دھماکے کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں 57 شیعہ شہریوں کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ان میں سے ایک کے علاوہ باقی تمام کی شہریت بھی منسوخ کر دی گئی ہے. اس گروہ نے سعودی سفارت خانے سمیت ملک کے مختلف اہم اور حساس مقامات کے ساتھ ساتھ پولیس کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تیار کیا تھا. بحرین میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس غیر منصفانہ مقدمے اور سزاؤں کی مذمت کی ہے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کو روکنے کے لیے جو بن پڑا وہ کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ تارکین وطن کو آسٹریلوی ساحلوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے منفرد حکمت عملی کا استعمال کیا جا رہا ہے. واضح رہے کہ انڈونیشیا کی پولیس چیف نے الزام لگایا ہے کہ آسٹریلیا نے پناہ کے متلاشی افراد کی ایک کشتی کے عملے کو اپنا رخ انڈونیشیا کی طرف روکنے کے لیے $1,000 دیے تھے. ادھر جرمنی نے تارکین وطن افراد کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اس سال رہائش پر 1 ارب یورو سے زیادہ خرچ کرنے پر اتفاق کیا ہے. ایک اندازے کے مطابق اس سال جرمنی میں 4 لاکھ افراد ازائلم لینے کی کوشش کریں گے. یہ تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں دگنی ہوگی. ایک فرانسیسی عدالت نے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے سربراہ ڈومینک اسٹراس کوہن کو پارٹیز کے لیے طوائفوں کی خریداری کے الزام سے بری قرار دیا ہے. جرمنی نے ملک کی چانسلر اینگلا مرکل کے موبائل فون کی امریکہ کی جانب سے کی جانے والی مبینہ نگرانی کی تحقیقات ختم کر دی ہیں. صومالیہ میں الشباب سے نبرد آزما افریقی یونین میں شامل ایتھوپیا کے فوجی دستوں کی الشباب کے شدت پسندوں سے لڑائی جاری ہے. افریقی فوجوں نے الشباب کو صومالیہ کے بہت سے قصبوں سے باہر نکال باہر کیا ہے لیکن ملک کے مضافاتی علاقوں میں اب بھی ان کا کنٹرول ہے. امریکہ عراق اور شام میں دولت اسلامی کے خلاف جاری جنگ میں یومیہ 90 لاکھ امریکی ڈالرز خرچ کر رہا ہے، جبکہ اب تک دولت اسلامیہ پر کیے جانے والے فضائی حملوں میں 2 ارب 70 کروڑ ڈالرز لگائے جا چکے ہیں۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری کیے جانے والے ان اعداد و شمار سے قبل امریکی کانگریس نے ضمن میں مزید خرچ پر پابندی عائد کرنے کے لیے نئے قانون سازی کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے، این جی اوز کے بارے میں نئی پالیسی بنانے کا اعلان۔ یہ بات کہی ہے پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے، اور یہی ہمارے پروگرام کا بڑا موضوع ہے۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر این جی اوز یعنی غیر سرکاری تنظیموں کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز ایک بین الاقوامی فلاحی غیر سرکاری ادارے سیو دی چلڈرن فنڈ کے دفاتر بند کر دیے گئے۔ یہ تنظیمیں پاکستان میں کیسے کام کریں، اس بارے میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان یہ کہتے ہیں کہ نئی پالیسی مرتب کی جا رہی ہے جس پر عمل درآمد نہ کرنے والی تنظیموں کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں کوئی بھی بین الاقوامی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ این جی اوز پر پابندیاں اور سختیاں ان ملکوں میں زیادہ ہو رہی ہیں جہاں شہری اور جمہوری آزادیاں حکومت وقت کو مناسب نہیں لگتی۔ مثال کے طور پر حال ہی میں مصر میں جنرل سیسی نے این جی اوز کے خلاف کارروائی کی۔ روس کے صدر پیوتن این جی اوز کا ناطقہ بند رکھتے ہیں، جبکہ بھارت میں بھی ایسی این جی اوز کو ہراساں کیا جاتا ہے جو حکومتی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں محمد تحسین، جو ایک این جی او ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ سے وابستہ ہیں، اسلام آباد میں حارث خلیق، جو طویل عرصے تک این جی او سے وابستہ رہے، اور یہاں لندن کے ایک قریبی شہر آکسفورڈ سے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، جو پاکستان کی سلامتی اور سیاسی امور پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پر تفصیلی بات کریں، یہ تفصیل کہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن کے دفاتر اس لیے سربا مہر کیے گئے کیونکہ اس پر ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنے کا الزام ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن پر پابندی لگانے پر متعدد ممالک میں طوفان برپا ہو گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک کسی بھی غیر سرکاری تنظیم کو اپنے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔
میں بیرونی دنیا کو کہتا ہوں کہ آپ اب ہمارے ممبران پارلیمنٹ کو ویزا دینے سے انکار کر دیتے ہیں صرف اس بنیاد کے کہ انہوں نے فلاں تقریر کی اور فلاں تقریر میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا۔ آپ کا اختیار ہے، تو کیا ہمارا اختیار نہیں ہے کہ جو این جی اوز اپنے واضح قوانین کی مقرر کردہ اس کے مخالف کام کریں گے؟ ہمیں اختیار نہیں ہے انہیں ریگولیٹ کرنا۔ بہت ساری این جی اوز جو رجسٹرڈ یہاں نہیں ہیں وہ 10-10 12-12 سال سے یہاں کام کر رہی ہیں، پاکستان کے کس کونے کے کام کر رہی ہیں یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ کلیئر ہوگا، یہ کھچڑی اب مزید چل نہیں سکتی، پاکستان کے اندر بڑے سینسٹیو صورتحال ہے۔
وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان اور شمالی علاقہ جات میں دو ایسی غیر سرکاری تنظیمیں کام کر رہی تھیں جو افریقہ کے ملکوں میں رجسٹرڈ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تنظیموں نے پاکستان میں کام کرنے کے لیے کسی سے اجازت نامہ حاصل نہیں کیا تھا۔ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے اپنے گھرانے مقاصد کے حصول کے لیے پاکستانی معاشرے سے ایسے افراد کی خدمات بھی حاصل کی ہیں جو یا تو سابق سیاستدان ہیں یا ان کا تعلق مختلف شعبہ زندگی سے ہے۔ متعدد غیر سرکاری تنظیموں سے وابستہ عافیہ سلام نے کہا کہ اگر سیو دی چلڈرن سمیت کوئی بھی غیر سرکاری تنظیم کسی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے تو اس حقائق کے بارے میں عوام کو بھی آگاہ کیا جانا چاہیے۔
اگر وہ کام کوئی ایسا کر رہی تھی جو کہ ہمارے ملک مفاد کے خلاف ہے تو وہ کیا انہوں نے کل پرسوں ترسوں کے اندر کام شروع کیا ہے جو ان کو ابھی فوراً ان پہ پابندی لگی ہے؟ اگر وہ پہلے سے کر رہی تھیں تو کن کو پتا تھا؟ کیوں تب ان کے اوپر پابندی نہیں لگی؟ اگر واقعی کوئی اس قسم کا کام تھا تو ان کے لوگوں کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو باہر نکال دیا جائے ملک سے؟ اگر انہوں نے ہمارے ملک کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو انہیں پکڑ کے ان کو ٹرائی کیوں نہیں کیا جا رہا؟
دوسری جانب غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن کے پاکستان میں نیشنل میڈیا مینیجر سعید احمد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی حکام کی جانب سے اس تنظیم کے دفاتر بند کرنے یا اس تنظیم کے پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا نوٹس نہیں دیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ غیر سرکاری تنظیم گزشتہ 35 سالوں سے پاکستان میں کام کر رہی ہے اور اس وقت 1200 کے قریب افراد اس سے وابستہ ہیں جن میں کوئی بھی غیر ملکی شامل نہیں ہے۔ سیو دی چلڈرن کے دفاتر بند ہونے پر اس تنظیم سے وابستہ 1200 افراد کے بے روزگار ہونے کے بارے میں ابھی تک وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اس خبر پر تفصیلی گفتگو سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں سول سوسائٹی کے ایک معروف اور متحرک رہنما جبران ناصر کو، جو حکومت کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں، مگر کیوں؟ ان سے ہی سنیے۔
جہاں تک این جی اوز کے کریک ڈاؤن کی بات ہے، صرف این جی او ہونا اس بات کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ دراصل کوئی آرگنائزیشن واقعی میں عوام کی منگوں کی ترجمانی کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر جماعت الدعویٰ کے نام کی این جی او بھی ہے، لال مسجد والوں نے شودا فاؤنڈیشن کے نام سے بھی این جی او کھولی بھی ہے، سپہ صحابہ کی بھی فلاحی ادارے چل رہے ہیں، تو کیا ہم ان سب کو این جی اوز مان کے آپریٹ کرنے تھے اور ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے؟ صرف آرگنائزیشن کا نام رکھنے سے سیو دا چلڈرن ضروری نہیں کہ کوئی بندہ واقعی میں بچوں کے مستقبل کے لیے کام کر رہا ہو۔ یہ اگر ایک کیس ہوا ہے اور انہوں نے کریک ڈاؤن کر کے بند کیا ہے تو سیو دا چلڈرن کے پاس پورا ریکورس ہے کہ وہ عدالت جا کے اپنا موقف پیش کرے۔ میں اس اصول کا ضرور حامی ہوں کہ حکومت کو چوکنا رہنا چاہیے، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جہاں این جی اوز کا استعمال ہوتا ہے جاسوسی کے لیے یا انفلٹریٹ کرنے کے لیے یا ریڈیکلائزیشن کے لیے یا الگ کاموں کے لیے، کہ وہاں پہ حکومت کو چکرنا رہنا چاہیے، مگر کورٹس ہمیشہ مہیا ہے وہ فیسلٹی ہر اس انسان کو جس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہوئی ہے، تو سیو دی چلڈرن بالکل جا کے کورٹس پہ اپنا مقدمہ لڑ سکتی ہے۔
یہ تھے سول سوسائٹی کے ایک رہنما جبران ناصر، اور اس وقت ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے محمد تحسین، یہاں آکسفرڈ سے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، اور اسلام آباد سے حارث خلیل، جو رضاکارانہ طور پر این جی او سے وابستہ رہے ایک طویل عرصے تک۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتی ہوں لاہور اسٹوڈیوز میں، تحسین صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی بین الاقوامی این جی او پاکستان میں جاسوسی کر رہی ہے تو اس کے خلاف کیوں اقدام نہ کیا جائے؟
بالکل ہونا چاہیے اگر کوئی کر رہی ہے۔ جہاں تک یہ جو آج ہمارے منسٹر صاحب کا بیان ہے تو پڑھ کے ہنسی آتی ہے کہ ایک تنظیم پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے اور آپ نے اس کے دفاتر بند کر دیے۔ وہ دفاتر تو نہیں، پاکستان کے خلاف کچھ بلڈنگیں تو نہیں کر رہی ہوں گی، کچھ لوگ کر رہے ہوں گے۔ اور ابھی میں سن رہا تھا سعید صاحب کی بات کہ 1200 کے قریب لوگ ہیں، تو وہ سارے پھر پاکستان کے خلاف ہیں۔ ان تمام ڈرائیورز کو اب نوکری تو کوئی نہیں دے گا نا، جو بھی اس وطن سے محبت کرتا ہے یا غریبوں کو۔ تو ہونے چاہیے، لیکن آج کیوں؟ یہ کوئی آج سے قانون تو نہیں بنے ہوئے۔ یہ قوانین جو ہے جن کے تحت مختلف یہاں پہ انٹرنیشنل این جی اوز آتی ہیں، جو ہمارے جاننے والی ہیں، وہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ افریقہ کے ملک سے اٹھ کے فاٹا پہنچ جائے۔ یہ تمام وہ تنظیمیں ہیں جو اکنامک افیئرز ڈویژن فارن آفس سے باقاعدہ اجازتیں لے کے آتی ہیں۔ اور آج جس تنظیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ تو پاکستان میں پچھلے کوئی 25-30 سال سے کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ بڑا احسان ہوگا اس قوم پہ اور دنیا بھر کی تنظیموں پہ کہ یہ تنظیم پاکستان کے خلاف کیا کر رہی تھی۔ یہ دفاتر اس طرح سیل کرنا تو کوئی بے معنی بات ہے،
مسئلے کا حل نہیں۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ این جی او یعنی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں کیا جنہیں حکومت اس وقت ملکی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھ رہی ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو گرمی کیوں لگی ہے این جی او سے۔ بہت ساری جو تھی ادارے تھے وہ کام کر رہے تھے، میرے خیال میں اس کو اس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ابھی جو ڈیتھ پینلٹی پہ شور مچا ہے یا ابھی سبین محمود کے قتل پہ جو شور مچا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ این جی اوز جو ہیں ان کے نیٹورکس ہیں, یہ کنیکٹڈ ہیں, اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں, بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ ظاہر ہے جن کی فنڈنگ باہر سے آتی ہے, اور بہت سارے مخیر ادارے ہیں پوری دنیا میں جو کہ فنڈنگ کرتے ہیں. جب آپ کے اپنے ملک میں کوئی ایسے خیراتی ادارے نہیں ہیں جو کہ ریسرچ کو یا کسی قسم کے کام کو فائنانس کریں اور باہر سے ہی پیسے لانے پڑیں, اور حکومت بھی وقتاً فوقتاً باہر کی طرف دیکھتی ہے, تو وہ نیٹورکس ہیں, اس کی وجہ سے ان کو ایک خدشہ لگا رہتا ہے کہ جی جو یہ پالیسی بناتے ہیں, جو بھی جس قسم کی بناتے ہیں, تو اس پہ کوئی نقطہ چینی نہ ہو. جبران ناصر نے بات کی جماعت الدعویٰ کی, تو میرے خیال میں بات یہ کہنی ضروری ہے کہ جماعت الدعویٰ قسم کی جو این جی اوز ہیں ان کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا. اصل میں تکلیف جو حکومت کو پہنچ رہی ہے, ان کے دل کو ٹھیس لگ رہی ہے, وہ اس وجہ سے لگ رہی ہے کہ جو مدعا اٹھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے تنقید ہوتی ہے حکومت پہ, وہ اس کا مسئلہ ہے ان کو.
اسلام آباد سے حارث خلیق ہمارے ساتھ ہیں. حارث, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جیسے کہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے بھی کچھ اشارہ کیا, کہ کیا حکومت کو این جی او سے اس لیے خطرہ ہے کہ یہ کسی قسم کی جاسوسی کرتی ہیں, یا معاملہ یہ ہے کہ بیرونی ممالک انہیں ترقیاتی کاموں کے لیے رقم دیتے ہیں اور وہ حکومت کو ناپسند ہے؟
دیکھیے مہپارا, بات یہ ہے کہ بیرونی ممالک تو حکومت کو بھی ترقی کے لیے رقم دیتے ہیں. جو ساری پاکستان کی جو اس وقت جو سرکار ہے وہ تو سڑکیں بنانے اور چار رویا سڑکوں کو آٹھ رویا میں تبدیل کرنے میں جھٹی ہوئی ہے. تو تعلیم اور صحت کے شعبے میں جتنا بھی پیسہ پنجاب کی سرکار یا نیا پاکستان جو خیبر پختونخوا میں بن رہا ہے ان کی سرکار, یا سندھ اور بلوچستان میں, وہ سارا کا سارا پیسہ غیر ملکی ایڈ ایجنسی سے ہی آ رہا ہے, اور اس کا ایک بہت ہی فریکشن ہے, بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو ان غیر سرکاری ترقیاتی اداروں سے کے ذریعے سے آتا ہے. مسئلہ ان اداروں کا اور ان تنظیموں کا زیادہ ہے جو اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کی اس اصطلاح میں رائٹس بیسڈ آرگنائزیشنز کہتی ہیں, یعنی وہ ادارے اور تنظیمیں جو کہ انسانی حقوق یا شہری حقوق یا جمہوری حقوق کی بنیاد پر پاکستان میں ترقیاتی کام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایک فلاحی ادارہ بنائیں اور ایک آپ جو ہے وہ آرفنیج بنا لیں اور آپ اس کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہوں تو آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی, لیکن جب آپ جمہوری حقوق کی, شہری حقوق کی اور حقوق کے عدسے سے آپ دیکھتے ہیں, چہ جائکے کے ضرورت کے عدسے سے دیکھیں کہ جی ہم تو لوگوں کی جو کم حیثیت لوگ ہیں ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں, تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا. یا جیسے کہ عائشہ نے بھی بات کی کہ جو دین کے نام پر یا فرقوں کے نام پر یا مختلف جو ملٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں انہوں نے جو فلاحی ادارے بنائے ہوئے ہیں ان پہ بھی کوئی خاص کریک ڈاؤن, کوئی خاص پریشانی ان کو حکومت کو نظر نہیں آتی ان کی طرف سے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. بہرحال جو عافیہ نے بات کی میں اس کو سیکنڈ کروں گا
جی,
کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی ریاست, کوئی بھی سماج یہ اجازت نہیں دیتا کہ ملک کے باہر سے کیا ملک کے اندر سے بھی کوئی اس کے مفادات کے خلاف کام کرے, مگر پاکستان میں مفادات کا تعین کون کرتا ہے, ایک بنیادی سوال جی. اور دوسرا سوال یہ کہ شفافیت ہونی چاہیے عمل میں, آپ ہمیں بتائیں کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے تھے, ان کو کیوں ان پر پابندی لگائی گئی ہے, تاکہ دیگر لوگ جو ہیں انہیں پتہ تو چلے, مطلب جی. ایک سماج کے علم میں تو بات آئے. اور آپ نے جیسے تحسین صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس 1200 لوگوں کا محض مسئلہ نہیں ہے, سیو دا چلڈرن پاکستان میں 35 برس سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کے کاموں سے فائدہ.
ڈاکٹر عائشہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سیو دی چلڈرن فنڈ ہی کیوں اس موقع پر انہی کے دفاتر سربامور کیے گئے ہیں, تو ذہن میں اس تنظیم کے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے معاملے میں اس کے مبینہ کردار کا ذکر آتا رہا ہے, آپ نے بھی سنا, ہم سب نے سنا, تو کیا اسامہ بن لادن ایک قومی اثاثہ تھے؟
دیکھیے لگتا تو یہ ہے, لیکن میں حارث کی بات کو لے کے آگے چلوں گی. جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے سیو دا چلڈرن پہ جو الزام لگا تھا, جو رپورٹ آئی تھی کہ جی ان کے کچھ لوگ جو تھے وہ اپنا اس میں انوالو تھے کہ وہ کچھ مخبری کریں, پتہ کریں, چلائیں کہ اسامہ بن لادن اس گھر میں ہے یا نہیں ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس چیز کو بھی مئی 2 کے آپریشن کو بھی بہت سال بیت گئے, 2-3 سال ہو گئے ہیں, اس میں آپ نے کیوں پھر سیو دا چلڈرن کو کام کرنے دیا؟ یا آپ کی اتنی انٹیلیجنس کمزور تھی کہ آپ کو اس کے بعد 3 سال بعد ایک دم ہوش آیا کہ ہو ان کو تو یہاں سے نکال دینا چاہیے کہ جاسوسی کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں بہت سارے گیپس ہیں جو کہ سمجھ نہیں آتے, بہت ساری دقت ہے ان کی اس پوزیشن سے. اور ظاہر ہے یہی دنیا کو لگتا ہے کہ یہ ایک پوزیشن تو یہی لی جا رہی ہے کہ جی اسامہ بن لادن جو ہے شاید وہ ریاست کا ایسٹ تھا, لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیے, ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس بلکہ کوئی مثبت ٹرانسپیرنسی شفافیت اس سارے سلسلے میں نہیں ہے. میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک میسج بھیجا جا رہا ہے پوری دنیا کو اس سے کہ بھی اگر آپ نے پاکستان کی کوریج کرنی ہے یا وہ لوگ جو کہ پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کے جو مشکل حالات ہیں یا مشکل چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو اگر آپ نے وہ بات سننی ہے تو پھر دیکھیے کہ یہ مشکلات بھی آ سکتی ہیں. یہ کوئی ایک طریقے کی سگنلنگ سی ہو رہی ہے.
شفافیت کی بات کی ڈاکٹر عائشہ نے, محمد تحسین میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کی اپنی بھی ایک این جی او ہے جس کو بیرونی ممالک سے امداد ملتی ہے, اور آج کل پاکستانی میڈیا پر آپ جیسی تنظیموں پر یہ الزام عام لگایا جاتا ہے کہ این جی اوز میں مالیاتی بدعنوانی بہت ہوتی ہے. آخر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جو یہ الزام لگ رہا ہے.
میرے سے اگر آپ پوچھیں گی تو میں تو کہوں گا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ جن این جی اوز کو ہم دیکھتے ہیں ان کے تو دن میں سال میں 10-10 مرتبہ آڈٹ ہوتے ہیں. سوال سمپل سا ہے, سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان صرف یہ نہیں, اور آج سے نہیں پرانی گورنمنٹس میں بھی مسئلہ رہا ہے, ان کو کچھ زیادہ ہی ہے, کیونکہ یہ خالصتاً رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے, ان کا تعلق ہے شدت پسندوں کے ساتھ, ان کا تعلق ہے اس ملک میں فسادیوں کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ جو تھوڑے بہت بھی تعلیم صحت کے لیے پیسے آتے ہیں یہ ان کے ذریعے کیوں نہیں آتے, اور کرپشن کیوں نہیں, ان کو اس میں سے حصہ کیوں نہیں ملتا. ابھی تک چند آرگنائزیشن ہیں جو ڈائریکٹ فنڈنگ لیتی ہیں, ان کی اجازت سے لیتی ہیں لیکن ان کے ذریعے نہیں لیتی. یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے ذریعے کروا دیں, پہلے پیسے تمام فنڈرز ہمیں دیں, پھر ہم پاکستانی این جی اوز کو دیں یا ہم سے سرٹیفکیٹ لیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے جی, مانیے اس چیز کو کہ یہ خالصتاً اس طرح کی گورنمنٹ ہے, اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جو ابھی اپنے ناموں کے ساتھ چودھری لگاتے ہیں, میاں لگاتے ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی متبادل عورتوں کے حقوق, خواتین کے حقوق, منورٹیز کے حقوق, غریبوں کے رائٹس کی بات کی جائے. یہ نہیں چاہتے کہ کوئی آلٹرنیٹو سیاست کی بات کی جائے جی. اس لیے کوئی بھی بہانہ لگا لو جی آڈٹ نہیں ہوتے, یہ تو فضول باتیں. ان کے اپنے کمیشنز کا مسئلہ سامنے نظر آ رہا ہے. مجھے جی. بتائیے نا کہ یہ جو این جی اوز ان کے خلاف کر رہے ہیں, کیا یہ لشوے جھنگوی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ تبلیغی مراکز کو پیسے دیتے ہیں کہ آ کے کسٹم آفیس ہاؤس میں آ کے تقریر کرو کہ ٹیکس کیسے دینے؟ جماعت الدعویٰ کو دیتے ہیں
جی. تو حارث خلیق یہ بتائیے کہ اگر این جی اوز ایسے منصوبوں میں شامل ہوتی ہیں جن سے شہری آزادیوں کو فائدہ ہوتا ہے, تو کیا شہری آزادیاں ریاست کی سلامتی سے متصادم سمجھی جا رہی ہیں پاکستان میں؟
دیکھیے ایسا نہیں ہے. پاکستان ایک پاکستان کے اپنے سیاق و سباق ہے, اور اس میں صرف شہری آزادیاں ریاست کی کہ جو اس وقت جو صورتحال ہے صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جیسے تحسین صاحب نے فرمایا, یہ بڑے طویل عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے, اور یہ سلسلہ چاہے سول حکومت ہو یا عسکری حکومت ہو, یہ ایک معاملہ رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو غیر سرکاری ادارے یا تنظیمیں پاکستان میں پنپ رہی ہیں یا وہ تھوڑا بہت جتنا بھی کام وہ کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں, تو ان پر ہاتھ ڈالا جائے, کسی طرح سے ان کو محدود کیا جائے. تو یہ ایک پوری کوشش نظر آتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ شہری آزادیاں جس ریاست میں نہ ہوں تو وہ ریاست تو بہت طویل عرصے تک اس طرح سے قائم اور دائم نہیں رہ سکتی جس طرح سے رہنا چاہیے. اور مجھے بالکل یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت مشکل حالات میں پاکستان کے جو غیر سرکاری ادارے ہیں وہ کام کرتے ہیں جی. ان کے خلاف دایاں بازو بھی ہے, وہ ان کو ویسٹرن ایجنڈا کو پرسیو کرنے والے کہتے ہیں, بائیں بازو کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انقلاب رکا ہوا ہے, اور ریاست کے مقتدر ادارے بھی ان کے خلاف
ہیں. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, بس آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں کئی معاملات کے علاوہ خاص کر سلامتی کے معاملات میں سویلین قیادت سے زیادہ عسکری اداروں کی چلتی ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ این جی اوز کے خلاف کارروائی کی آڑ میں عسکری ادارے اپنی حاکمیت کا دائرہ وسیع کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیے ملا جلا ہے, مطلب یہ کہ تحسین بھائی نے سارا جو ہے وہ حکومت وقت کو مورد الزام ٹھہرایا, اور بالکل جو حکومت ہے وہ مورد الزام ٹھہرائی جانی چاہیے, کیونکہ وہ کھڑے ہو کے اگر یہ سچائی نہیں ہے تو ان کو بیان کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عسکری ادارے جو ہیں وہ بھی نہیں چاہ رہے کہ جو بہت سارے سوال ہیں وہ اٹھیں. مثلاً جب سبین محمود کے قتل پہ بہت ساری انگلیاں بہت ساری آوازیں جو اٹھی تھیں ان کا رخ جو تھا وہ عسکری اداروں کی طرف تھا. پھر اور بہت سارے معاملے جو ہیں جس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں دبانا چاہ رہے ہیں, تو یہ ملی جلی چیز ہے. اور یہ جو ہے کہ صرف حکومت ہی رائٹ ونگ کو سپورٹ نہیں کرتی, جو عسکری ادارے ہیں وہ بھی برابر کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم سوچ کو گفتگو کرنے کو اتنا دبائیں گے, دیکھیے بالکل یہ تو اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہونا چاہیے اس مسئلے پہ کہ جو حکومت ہے جو ریاست ہے اگر کوئی اس کے خلاف کام کر رہا ہے تو بالکل اس کو منع کیا, صرف منع نہیں کیا جانا چاہیے روکنا چاہیے.
بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. لاہور اسٹوڈیو سے محمد تحسین, اسلام آباد سے حارث خلیق اور یہاں لندن آکسفورڈ سے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, ہم سے گفتگو کرنے کا بہت شکریہ. ہمارا موضوع تھا پاکستان میں این جی اوز یعنی غیر سرکاری تنظیموں کے بارے میں ایک بار پھر منفی تاثر.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشنز کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سواناز.
پاکستانی کرکٹ ٹیم اور سری لنکن بورڈ پریزیڈنٹ 11 کے درمیان کولمبو میں کھیلے جانے والے 3 روزہ میچ کے دوسرے دن پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 27 رنز بنائے تھے. اس سے پہلے میزبان ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 247 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. کوشل سلوا نے سینچری سکور کی جبکہ پاکستان کی جانب سے ذوالفقار بابر نے صرف 31 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کی. ادھر بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان فتح اللہ اسٹیڈیم میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن بھارت نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 462 رنز بنائے. پہلے 2 دن کی طرح آج کا کھیل بھی بارش سے متاثر ہوا. شیکھر دھون نے 173 اور مرلی وجے نے 150 رنز سکور کیے. اجنکیا رہانے صرف 2 رنز کی کمی کی وجہ سے سینچری سکور نہیں کر سکے. ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کنگسٹن میں کھیلا جا رہا ہے. میچ کے پہلے دن آسٹریلیا نے کھیل ختم ہونے پر 4 وکٹوں کے نقصان پر 258 رنز بنائے تھے اور اسٹیون اسمتھ نے شاندار سینچری سکور کی. ادھر نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز آج اوول میں دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. پاکستان میں ہر سال فرسٹ کلاس کرکٹ کے ڈھانچے میں تبدیلی کر دی جاتی ہے. سابق کپتان وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا, پاکستانی کرکٹ میں اس کی بہت ضرورت ہے.
انگلینڈ, آسٹریلیا, انڈیا, آئی تھنک وہاں بھی ریجنل کرکٹ ابھی ہوتی, مگر ہمارے یہاں ریجنز کے پاس پیسے پی سی بھی دیتا ہے نہیں. سو ڈپارٹمنٹس بہت امپورٹنٹ تھے پاکستان کے اسٹرکچر کے لیے. آپ ایسوسیشن بنائیں, آپ ان کا لیدر ٹورنامنٹ کرائیں, وہ بھی فرسٹ کلاس کرائیں, مگر ڈپارٹمنٹس کا ایک علیحدہ ہونا چاہیے. وہ ہر سال ہم جب چینج کرتے ہیں پورا سسٹم تو اس سے کسی کو سر ایک روٹین پتہ نہیں ہوتا.
کینیڈا میں جاری خواتین کے فٹ بال کپ میں کینیڈا اور نیوزی لینڈ کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. کوپا امریکہ فٹ بال کے ایک میچ میں چلی نے ایکواڈور کو 2 گول سے ہرا دیا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. پاکستان میں برما کے روہنگیا مسلمانوں کی حمایت میں آج بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. اس کی تفصیل ہم آپ کو پروگرام میں آگے سنوانے کو ہیں. یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچنے والا ہے. اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی جو آج پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے دارالحکومت اسلام آباد میں بین الاقوامی فلاحی تنظیم سیو دی چلڈرن کے مرکزی دفتر اور ملک بھر میں ان کے دفاتر کو سیل کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تنظیم ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف تھیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسی ہفتے بھارتی رہنماؤں کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں پر سخت موقف کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کو اقوام متحدہ سمیت ہر بین الاقوامی فورم پر لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ تھائی لینڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اسلحہ لے کر طیارے پر سوار ہونے کی کوشش کرنے والے تھائی باشندوں کا تعلق نہ ہی دولت اسلامیہ سے ہے اور نہ ہی کسی جرائم پیشہ تنظیم سے ان کے روابط ہیں۔ بحرین میں ملک کے مختلف مقامات پر مبینہ طور پر دھماکہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں 57 شیعہ شہریوں کو قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت جو خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے اس کا موضوع ہے کہ سیاحوں کی برہنہ تصاویر کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ ہم ذکر کریں گے روہنگیا مسلمانوں کا۔ پاکستان میں برما کے روہنگیا مسلمانوں کی حمایت میں آج بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ برما کے بعد کراچی ان روہنگیا مسلمانوں کا دوسرا گھر ہے جہاں وہ سماجی، مذہبی اور معاشی آزادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ روہنگیا یہاں تک کب اور کیسے پہنچے اور کن حالات میں یہاں پر رہائش پذیر ہیں؟ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
ارکان برماد زینو پر آرا ارکان برماد زینو پر آرا
عید قربان آ رہی ہے لیکن ہم ارکان نہیں جا سکتے، ہم اور کتنے دن اپنے وطن سے دور رہیں گے۔ روہنگیا زبان کی یہ سطور جیسے کراچی کے ہر بالغ روہنگیا شخص کی خواہش کی ترجمانی کرتی ہوں۔ برمی کالونی میں اپنے آباؤ اجداد کے دیس برما سے کئی سو کلومیٹر دور اس نوجوان کی آواز پر کئی نوجوان جمع ہو گئے۔ آزاد اور بے فکر ان روہنگیا نوجوانوں اور بچوں کو یہ اندازہ نہیں کہ ان کے بزرگ یہاں کس طرح پہنچے، لیکن کچھ بزرگ بچوں کو اپنے دیس اور بیتے دنوں کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ اظہر میاں اور ان کی بیوی چار بچوں کے ساتھ 1990 میں اپنے دیس کو خیر باد کہہ کر نکل پڑے۔ اس دشوار اور پیچیدہ سفر کے وقت ان کے بیٹے زاہد اللہ کی عمر 18 برس تھی، جن کو یہ کٹھن سفر یاد ہے۔
ہماری جو مالی دولت ہے وہ میرا ماں باپ جو سب کو چھوڑ کے بنگلہ دیش آ گیا تھا، وہ بھی چور چپ کے آ گیا تھا۔ وہاں پہ پاکستان انڈیا کا جو جن کو جانکاری ہے ان کو پیسہ دے کے پھر انڈیا پہ آیا، کچھ دن رہا انڈیا پہ، انڈیا سے پھر جانکاری لے کے پھر پاکستان کا بارڈر ہم نے پار کر لیا۔ بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، پیسہ کبھی ہوتا بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، ہم لوگ کسی سے روٹی مانگ کے کھا لیا، کبھی پیسہ مانگ کے کھا لیا، اس طرح کرتے کرتے جو ہے نا پاکستان آ گیا۔ کراچی میں آنے کی بات ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ محنت کر کے پھر کما کے اپنا جو ہے نا پیٹ پال لیتے ہیں بس۔
ارکان آباد اور برمی کالونی سمیت کئی علاقوں میں روہنگیا کمیونٹی مقامی آبادی کے ساتھ رہتی ہے، اس کے برعکس بنگلہ دیش اور ملیشیا میں انہیں کیمپوں تک محدود رکھا گیا ہے۔ 90 کی دہائی تک روہنگیا کمیونٹی کا بذریعہ بھارت پاکستان آمد کا سلسلہ جاری رہا، لیکن بنگلہ دیش میں سرحدی سختیوں نے اب یہ سفر ناممکن بنا دیا ہے۔ گیاس الدین ملیشیا میں بھی روہنگیا کمیونٹی کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔
تو ان کو اپنی جان بچانے کے لیے وہ لوگ کسی پڑوس ملک میں جانا چاہتے، جیسے بنگلہ دیش ان کے پڑوس میں، بنگلہ دیش ان کو آنے کے لیے وہاں کوئی ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے کہ وہاں سیل کر دی انہوں نے بارڈر کو۔ تو یہ لوگ بائسی کچھ لوگ جو ہے تین چار کشتیوں میں سوار ہو کے تھائی لینڈ کی طرف اور ملیشیا کی طرف یہ لوگ ہجرت کر چکے، تو وہ لوگ تھائی لینڈ آتے، تھائی لینڈ سے پھر جا کے ملیشیا کراس کرتے۔ تو وہ ایسے لوگ ہیں جو مشکل حالات میں ہیں، ان کے لیے بہت جو ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے، ماں باپ نہیں مل رہی ہے کہ جل گئے، مر گئے، پتہ نہیں کہاں ہے، کس حال میں ہے۔
کبیر احمد پاکستان کے پاسپورٹ پر سعودی عرب سفر کر چکے ہیں، وہاں پر انہوں نے چند برس ملازمت بھی کی، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی شہریت کا حصول اس وقت تک آسان تھا جب تک شناختی کارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہوئے تھے۔
پھر شناختی کارڈ پہلے بھٹو نے پاک کارڈ دیا ہوا، جو جانے والا جا سکتا، نہیں جانے والا نہیں جا سکتا، 73 کا آخری میں کارڈ بنا ہوا، پھر کارڈ بنا کے ہمیں گزارا کر رہا، فیکٹری میں کام کر رہا، کوئی منع نہیں ہے۔ ابھی جو کمپیوٹر کا کارڈ آیا وہ کارڈ دے رہا نہیں، کیوں پیسہ مانگتا، پیسہ کہاں سے دوں، तो पहले तो कबूल किया, आज आप भी कबूल नहीं कर रहा, कंप्यूटर का कार्ड आया ना इसीलिए कबूल नहीं कर रहा।
रोहिंग्या कम्युनिटी के मजहब की तरफ गैर मामूली रुझान ने उन्हें मजहबी और शिद्दत पसंद तंजीमों के करीब कर दिया है। इन तंजीमों को वो अपना मददगार और महाफिज समझते हैं। अरकानाबाद और बर्मी कॉलोनी की दीवारें इन तंजीमों की चाकिंग से भरी हुई हैं, जबकि स्कूल के बजाय मदारिस की बड़ी तादाद भी देखी जा सकती है। रोहिंग्या कम्युनिटी का हर बालिग फर्द मेहनत मजदूरी से जुड़ा है, फिर चाहे घर में कालीन साजी हो या अपना छोटा मोटा कारोबार। रोहिंग्या कम्युनिटी के रहनमा नूर हसन अरकान का कहना है कि वो बर्मा में अपने रिश्तेदारों की हस्ब तौफीक मदद करते हैं।
सदका फितरा, वो कुर्बानी का खाल का पैसा वगैरह हम वहाँ जो हमारे सबसे ज्यादा मुस्तहिल लोग वहाँ पे हैं, पर हम वहाँ में खर्च करते हैं, वहाँ में भेज देते हैं और यहाँ से जमा करके हवाला होते हैं ना, जो यहाँ से पैसा देते हैं वहाँ मिल जाते हैं, ऐसा वो हुंडी कहते हैं, उसी तरीका करके मदद कर सकते। पाकिस्तान में जो है अक्सर लोग बिल्कुल पसमानदा इलाका में रह रहे हैं, बहुत गरीबत हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, माहिगीर करके बच्चों को पेट पाल रहे हैं और कालीन बानी करके और गारमेंट्स का काम करके और तरह तरह मुसीबत के ऊपर इन लोगों ने अपने पेट पालने के लिए बड़ा मुश्किल के साथ ज़िंदगी बसर गुजारा कर रहे हैं और जो फिर भी जो कुछ भी हो सकता है हम इसे तरीका करके मदद करते हैं।
रोहिंग्या की पाकिस्तान में दूसरी तीसरी नस्ल है, जिनमें से कुछ वतन जाने की भी ख्वाहिशमंद हैं।
जाना तो चाहता हूँ लेकिन जा नहीं सकते ना, हम लोग वहाँ पर मार रहे काट रहे सब को, इतना जुल्म कर रहे हैं, कैसे जाएंगे हम लोग वहाँ पर।
कराची में गैर कानूनी तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इनकी रजिस्ट्रेशन के इदारे नारा का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद 4 से 5 लाख के दरमियान है, जबकि रोहिंग्या कम्युनिटी का ख्याल है कि ये तादाद 3 लाख के करीब हो सकती है। अफगान पनागजीन की तरह ये भी अब पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं और यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं। रियाज सोहेल, BBC कराची।
पाकिस्तान में आबाद हिंदुओं की शादियों के मुतालिक कानून साजी के लिए हुकूमत के तजवीज करदा बिल की एक मुतनाज शिकनी इस मामले को फिर से खटाई में डाल दिया है। इस्लामाबाद से अहमद रजा की रिपोर्ट सुनिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली की आवाज से शुरू हो रही है।
इस ड्राफ्ट बिल के पेज नंबर 5 पे सेक्शन 12 का सब सेक्शन है 4।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली लालचंद माली हुकूमती बिल के मुसव्वदे की नकल दिखाते हुए बता रहे हैं कि मुजवजा बिल की शिक 12 की जेली शिक 4 में लिखा है कि अगर मियां बीवी में से कोई भी अपना मजहब बदलेगा तो उनका अज़दवाजी बंधन खत्म हो जाएगा।
तो इससे खतरा ये है कि इससे कन्वर्जेंस बढ़ेगी। हिंदू कम्युनिटी पहले ही बहुत चिल्ला रही है कि पाकिस्तान और खासतौर से सिंध में कन्वर्जन, फोर्स्ड कन्वर्जन का बहुत बड़ा इशू है, वो फोर्स कन्वर्जन हो रही हैं और इस बिल से, क्योंकि ये छोटे मोटे झगड़े होंगे तो उनको कन्वर्ट होने के लिए बीवी को हस्बैंड से या हस्बैंड को बीवी से जान छुड़ाने के लिए और कुछ नहीं करना, किसी भी मोहल्ले में जाना है और एक झूठा सर्टिफिकेट लेना है कि वो कन्वर्ट हो गया है और उससे उसकी सारी जिम्मेवारियां अपनी बीवी की, अपने औलाद की, वो सारी खत्म हो जाएंगी, जो एक इंतई खतरनाक बात होगी।
लालचंद माली ने कहा कि अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो ये उसका हक है, मगर मजहब बदलने से वो अपनी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारियों से जान नहीं छुड़ा सकता।
मेरा ये है इस पे कहना कि देखिए, अगर कोई कन्वर्ट होता है तो ये उसका राइट है, मगर वो कन्वर्ट होने से अपने बीवी और बच्चों के राइट्स हजम नहीं कर सकता। वो कन्वर्ट होने से पहले वो सारे फराइज पूरे करे जो थ्रू कोर्ट करे और वो उन बच्चों की जिम्मेवारी, उनका खर्चा, जो भी कानून के मुताबिक उनका बनता है उसके लिए उसको पाबंद बना दिया जाए। उसके बाद वो कन्वर्ट होता है, सेपरेट होता है, ये उसका एन एडल्ट का इंडिविजुअल राइट है।
पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी ये शिकायत करती रही है कि उनकी ख्वातीन का जबरन मजहब तब्दील कराया जा रहा है और हालिया बरसों में ऐसे कई वाकयात रूनुमा हुए हैं जिनमें हिंदू लड़की ने बजाहिर मुसलमान मर्द से शादी करने की गर्ज से अपना मजहब बदला हो। हिंदू कहते हैं कि ऐसा जबरदस्ती किया जाता है और इसकी वजह से वो अदम तहफ्फुज़ का शिकार हैं। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर रमेश कुमार वांकवाणी ने BBC उर्दू सर्विस से बात करते हुए कहा कि वजारते कानून इंसाफ ने उनके तजवीज करदा बिल में कुछ तरामीम की हैं जो मुतनाजा हैं और वो उन्हें खत्म कराएंगे। बिल की मंजूरी में ताखीर की वजह बताते हुए डॉक्टर रमेश ने कहा कि आईन में 18वीं तरमीम के बाद अकलियती उमूर सूबाई मामला बन गया है और पूरे मुल्क के लिए यकसां कानून के लिए जरूरी है कि सूबे पार्लियामेंट को इस मामले पर कानून साजी का इख्तियार दें।
कमेटी में हमने 15 मई को हमने चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लिखा है कि आर्टिकल 144 के तहत आप हमें एम्पावर करें तो हम इसमें जो है वो कोई आगे, क्योंकि जब तक मैरिज अथॉरिटी माइनॉरिटी 18th अमेंडमेंट के बाद एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है, जब तक वो हमें एम्पावर नहीं करेंगे तब तक फेडरल गवर्नमेंट इसी इशू के ऊपर मैरिज अथॉरिटी वगैरह नहीं बना सकेगी। अगर इस बिल को हम सिर्फ इस्लामाबाद टेरिटरी के करते हैं तो जो हमारी थीम है पूरी वो डिस्टर्ब हो जाएगी।
पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी के मुतालिक कोई कानून मौजूद नहीं है, जिसके बाइस हिंदुओं को शादी की रजिस्ट्रेशन और शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जैसी बुनियादी शनाख्ती दस्तावेज के हुसूल में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि हिंदू बेवाओं को जायदाद में हिस्सा नहीं मिल पाता। हिंदू तंजीमें शादी के मुतालिक कानून साजी के लिए आवाज उठाती रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर कई बार हुकूमत को अहकाम जारी कर चुकी है। इस साल जनवरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा कानून के मुसवदे को वफाकी काबीना से 2 हफ्तों में मंजूर कराने की हिदायत की थी, मगर ये बिल बदस्तूर कौमी असम्बली में जेर इल्तवा है। हुक्मरान जमात के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार को उम्मीद है कि ये बिल अगले 2 से 3 माह में मंजूर हो जाएगा। अहमद रजा, बीबीसी इस्लामाबाद।
और अब एक मुख्तलिफ मौजू। भारतीय हुकूमत दुनिया भर में योगा को बड़े पैमाने पर फरोग देने की कोशिश कर रही है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर अकवाम मुत्तहिदा ने 21 जून को योगा के आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, लेकिन खुद भारत में मुस्लिम तंजीमें योगा को गैर इस्लामी बताते हुए हुकूमत की कोशिशों की सख्त खिलाफ हैं। दिल्ली से सोहेल हलीम की ये रिपोर्ट भी एक सौती झलक से ही शुरू हो रही है।
सूर्य नमस्कार सूरज की इबादत है या सिर्फ वर्जिश? मुल्क में मजहबी बुनियाद पर राय तकसीम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि हुकूमत योगा को फरोग देकर अपने मजहबी एजेंडे पर अमल कर रही है और सूर्य नमस्कार शिर्क के मुतरादिफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी,
ये दोनों चीजें जो है वो हमारे नजदीक शिर्क है। शिर्क इसलिए है कि इस्लाम की जो फिलोसफी समझनी चाहिए, इस्लाम ये बतलाता है कि आप सिर्फ अपने क्रिएटर की इबादत कर सकते हैं और उस क्रिएटर ने बाकी तमाम चीजें बनाई हैं। वहदानियत जो है वो इस्लाम का बेसिक पॉइंट है। बस यही एक फर्क इस्लाम में और दूसरे मजाहिब के अंदर है।
हुकूमत का कहना है कि योगा करने पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं और जब खुद इस्लामी ममालिक को एतराज नहीं तो पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों परेशान है? अब हुकूमत का मंत्र है कि ओम नहीं कहना तो मुसलमान अल्लाह कह सकते हैं, लेकिन योगा से मुंह न मोड़े। वजीर खारजा सुषमा स्वराज,
अगर हमें ये मालूम होता कि 47 मुस्लिम देशों में, वो भी वो देश जो OIC के मेंबर्स हैं, उन्होंने कोई स्पॉन्सरशिप दी है, वो केवल समर्थन नहीं दिया, वो इसके सह प्रायोजक बने हैं, तो शायद वो ये बात कभी नहीं कहते। ये जानकारी के अभाव में कही गई बात है।
लेकिन ये तनाजा सिर्फ योगा तक महदूद नहीं, बात इससे जरा गहरी है। मुल्क में कुछ हिंदू तंजीमें बहुत सरगर्म हो गई हैं। घर वापसी, लव जिहाद, गौकुशी और अब स्कूलों में योगा और गीता की तालीम की तजवीज, मुस्लिम तंजीमों को एक साजिश की बू आ रही है। कमाल फारूकी,
सिर्फ योगा ही एक्सरसाइजेस तो नहीं है? खुद हम जो नमाज में जो एक्सरसाइजेस करते हैं और उसके अलावा भी जो एक्सरसाइजेस करते हैं, इवन एज ए नॉर्मल बींग, वो भी एक्सरसाइजेस हैं। कहीं किसी भी एक्सरसाइज के अंदर किसी को का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो आप उससे मत कराइए, नंबर एक। नंबर दो ये कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसको कंपलसरी कर दें। हमको हमारे मजहब के अंदर जीने की इजाजत दी जाए, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस ना किया जाए। लकुम दीन हुकुम वली दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए, मेरा मजहब मेरे लिए। मेरे कुरान में यह कह दिया लाइक रहा हाफिदीन, कि मजहब के अंदर किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती नहीं।
योगा के गुरु कहते हैं कि वर्जिश का ये तरीका ऋषि मुनियों की ईजाद जरूर है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं की विरासत नहीं, इसे मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रकाश चंद्र कपूर,
हम उसे कहेंगे कि आप इसको उस तरह से मत लीजिए कि ये एक हिंदुओं का ही है, आप इसको इस तरह से लीजिए कि आप एक फिजिकल लेवल पे आप अपने आप को अपने खुदा से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। दिस इज द वे ऑफ दैट। तो यू नो यू कैन नॉट से द ग्रेविटी इज क्रिश्चियन। सो आई थिंक दलील बहुत अच्छी है, हिंदुओं ने शुरू करा है इसको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिंदू हो गया। आप करिए, आप तो अपने तरीके से करिए, आप किसी भी रिलीजन के हैं।
योगा सेहत के लिए मुफीद है ये तो ज्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन उसके कुछ आसन इस बहस की तरह पेचीदा भी होते हैं। एक गलत कदम और फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। जब तक ये तनाजा खत्म हो, एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में तशद्दुद ज़दा और मस्क लाशें मिलने का सिलसिला मुसलसल जारी है। गुज़श्ता शब भी जिला मस्तूंग से दो अफराद की मस्क शुदा लाशें मिली। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद कासिम।
ये लाशें जिला मस्तूंग के इलाके कटकुचा से बरामद की गयी। मस्तूंग में लेवी फोर्स के कहलकार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि लाशों को बरामदगी के बाद मस्तूंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेवी फोर्स के अहलकार का कहना था कि लाशें पुरानी हैं। अहलकार ने बताया कि बाद में मजीद कानूनी कार्रवाई और शिनाख्त के लिए दोनों लाशों को क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। जब इन लाशों की शिनाख्त के हवाले से लापता अफराद के रिश्तेदारों की तंजीम वाइस फार्मेसिंग बलोच पर्सन के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच से राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि लाशें नाकाबिले शिनाख्त हैं। उन्होंने बताया कि चंद रोज कबल कलात से जो लाशें बरामद की गई थीं, उनको भी शिनाख्त के बगैर ही दफन किया गया।
जो 9 मसकशुदा लाशें मिली जिनकी पहचान आज तक नहीं हुई, उनकी उनपे ऐसा केमिकल डाला गया था कि उनका चेहरा मसक हो चुका था। 6-7 दिन वहाँ पहाड़ों में पड़े हुए थे। फिर उनको क्वेटा अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनको यहाँ DNA टेस्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ भी उनको अमानतन दफन कर दिया गया, न DNA टेस्ट किया।
बलूचिस्तान में मसख और तशद्दुद ज़दा लाशों की बरामदगी का सिलसिला सन 2007 के बाद शुरू हुआ था। ताहाल बरामद होने वाली लाशों में से एक बड़ी तादाद नाकाबिले शिनाख्त थी। मोहम्मद काजिम, BBC, क्वेटा।
पंजाब में कितनी शिदत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे। जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं। वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है। जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम टोनी एबिट ने उन इत्तलात की तर्दीद करने से इनकार कर दिया है जिनमें दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के एक बैरी जहाज के हुक्काम ने इंसानी स्मगलरों को तारकीन वतन की किश्ती इंडोनेशिया की जाने वापस मोड़ने के लिए रकम अदा की थी। BBC के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा सुनिए नुखबत मलिक से।
ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारिजा और वजीर बराए महाजरीन ने इन इल्जामात की तर्दीद की है कि उन्होंने अमले को किसी किस्म की रकूम फराहम की है। ताहम इंडोनेशिया की वजारत खारिजा ने इन इत्तलात पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि वजीर आजम टोनी एबिट ने अपने एक बयान में ये तस्दीक जरूर की है कि ऑस्ट्रेलिया में पनाह की गर्ज से आने वाली कश्तियों को रोकने के लिए उनकी हुकूमत नाकाबिल यकीन हद तक तख्लीकी लाहे अमल इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा,
हमारी सरहदी एजेंसीज जो काम कर रही हैं मुझे उस पर फख्र है। उनका काम वाकई काबिल तहसीन है और इस शैतानी तिजारत को रोकने के लिए वो जो भी इकदाम कर रहे हैं मेरे लिए वो सब काबिल फख्र है।
अमले को रकम देने के मामले की मुकम्मल तर्दीद करते हुए मिस्टर एबट ने कहा,
इस तिजारत को रोकने के लिए जो भी मुमकिन हुआ हम करेंगे और लोग भी यही तवक्को करते हैं। बिला तकल्लुफ कहूँ तो ऐसा करना एक इंसानी हमदर्दी का इकदाम है और मैं इन कश्तियों को रोकने पर ना तो शर्मिंदा हूँ और ना ही माफी मांगूंगा।
इसी दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर का कहना है कि अगर उनके मुल्क ने पनाह गुजीनों को इंडोनेशिया वापस भेजने के लिए स्मगलर्स को रकूम दी है तो ये यकीनन गैर कानूनी है। ग्रीन पार्टी की सेनेटर सारा हैंसन यंग कहती हैं कि अगर ये इल्जाम दुरुस्त साबित हुए तो ऑस्ट्रेलियन हुकूमत को इन इकदाम का जवाब देना ही होगा।
مجھے یقین ہے کہ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو آسٹریلیا نے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی خواہش کے بنا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کسی کو رقم دی جائے۔
Against their will. Miss Hansen Young کا یہ بیان انڈونیشیا کے پولیس سربراہ کے اس الزام کے بعد آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا نے تارکین وطن سے بھری ایک کشتی کے مالک کو $30,000 سے زیادہ کی رقم دی ہے تاکہ اس کشتی کو مسافروں سمیت واپس انڈونیشیا بھیج دیا جائے۔
رپورٹ تیار کی تھی نخبت ملک نے، اور اب پیش ہے کھیلوں کا ہفتے وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔ ترتیب و پیشکش عبد الرشید شکور۔
پاکستان دنیا کی ٹاپ چار پانچ ٹیموں سے تو کبھی نیچے آئی نہیں ہے۔
پاکستان کے خلاف کچھ اس قسم کی طاقتیں ہیں جو کہ اس کو اچھالنا چاہتی۔
انڈیا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایزی منی بن رہی ہے تو
شاوی ول لفٹ دی یورپین کپ ہز پرائڈسٹ ڈے ان ا پارسل آن دی شرٹ۔
پاکستانی بیٹنگ پھر ڈگمگا گئی، ایشین کرکٹ کونسل اب ماضی کا حصہ، اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہ ہونے کا فائدہ کس کو؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم سری لنکا کا دورہ شروع کر چکی ہے۔ تین ٹیسٹ میچوں کی شکل میں اصل اور سخت امتحان ابھی شروع نہیں ہوا ہے، لیکن دورے کے پہلے ہی سہروزہ میچ میں پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ ڈگمگا گئی۔ ٹیسٹ سیریز کے بعد پاکستانی ٹیم کو پانچ ون ڈے انٹرنیشنل بھی کھیلنے ہیں، اور سر پر تلوار لٹک رہی ہے کہ پاکستانی ٹیم آئندہ سال چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کر پائے گی یا نہیں، کیونکہ چیمپئنز ٹرافی میں 8 ٹیموں نے کھیلنا ہے اور پاکستانی ٹیم کی عالمی رینکنگ اس وقت ہے 9ویں۔ اور اگر سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز ہار سے گئی اور دوسری جانب بنگلہ دیش نے بھارت کے خلاف تین ون ڈے میچوں کی سیریز میں ایک میچ بھی جیت لیا، تو پھر پاکستانی ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی بھول جانی چاہیے۔ میں نے سابق کپتان وسیم اکرم سے پوچھا کہ پاکستانی ٹیم کا چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو جانا کتنا بڑا دھچکا ہوگا۔
بہت بڑا دھچکا ہوگا یہ مجھے بھی اور پورے پاکستان کو، انکلوڈنگ پاکستان ٹیم۔ پاکستان دنیا کی ٹاپ چار پانچ ٹیموں سے تو کبھی نیچے آئی نہیں ہے، جتنے سال سے میں کرکٹ سے وابستہ ہوں، ٹاکنگ اباؤٹ گڈ 30 ایئرز۔ سو لیٹس ہوپ یہ جا کے سری لنکا سے کچھ ون ڈے جیتے ہیں، لیٹس ہوپ کہ کوالیفائی کریں۔
وسیم اکرم سے میں نے جاننا چاہا کہ پاکستانی فاسٹ بالرز کے ساتھ آخر مسئلہ ہے کیا جو یہ آئے دن انفٹ ہو جاتے ہیں۔
ہم نے T20 نہیں کھیلا، مگر ہم بھی سال میں 35 ون ڈے کھیلتے تھے، 12-13 ٹیسٹ میچز کھیلتے تھے آل ایئر راؤنڈ، پھر میں کاؤنٹی بھی 10 سال کھیلا ہوں، بٹ میں نے بولنگ لمبی کی ہے، میں نے رننگ کی ہے۔ اب آج کل کے لڑکوں کا دیکھیں، میں نام تو نہیں لوں گا، یانگسٹر ہیں ہمارے، ان کی رننگ نہیں ہے۔ جب ہلکی ہلکی توندے نکلی ہوتی ہیں یا ہلکی ہلکی آپ کے راؤنڈ یا ویٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ایک ہی، کہ آپ کی کارڈیو کم ہے، آپ کی رننگ کم ہے۔ اور فاسٹ بولر بولنگ فاسٹ کیسے کر سکتا ہے؟ جب تک وہ نیٹ میں 2-2 گھنٹے بولنگ نہیں کرے گا، ایکسٹرا رننگ نہیں کرے گا، آپ کے فاسٹ بولنگ مسل اسٹرینتھن آئے گا۔ فاسٹ بولنگ مسل کیا ہے؟ آپ کے چھوٹے بال، جہاں بال سے لے کے چھوٹی انگلی تک آپ کا پورا مس، ہر ایک چیز جو ہوتی ہے ہر بال میں، جتنی آپ بولنگ کریں گے وہ پورا سسٹم، پورے مسلز آپ کے اسٹرانگ ہوں گے، اور پھر ہی آپ کی پیس انکریز ہوگی۔ سو آئی تھنک ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، باقی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ان بچوں میں۔
پاکستان نے زمبابوے کی میزبانی کر کے بین الاقوامی کرکٹ نہ ہونے کا جمود توڑ تو ڈالا، لیکن سب کے ذہنوں میں اب یہ سوال ہے کہ زمبابوے کے بعد اب اگلی ٹیم کون سی، اور اس سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ، ICC اور دیگر کرکٹ بورڈز کو کیسے قائل کرے گا۔ یہی سوال میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کے سامنے رکھا۔
میں جا رہا ہوں بارباڈوس، وہاں ایک پوری فلم دکھاؤں گا، اور اس فلم میں دکھاؤں گا کہ کتنا کم 2008 سے آج تک کتنی کم ٹیررزم ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کو پرسپیکٹو میں بیلنس پہ لینا چاہیے۔
شہریار خان سے میں نے پوچھا کہ وزیر اطلاعات پرویز رشید کے اس بیان سے کہ زمبابوے کے خلاف آخری ون ڈے کے موقع پر ہونے والا دھماکہ خود کش حملے کا نتیجہ تھا، آپ لوگوں کی کوششوں کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟
پرویز رشید صاحب لاہور میں نہیں تھے، پرویز رشید صاحب راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کی سٹیٹمنٹ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو ان کا کہ نہیں بھائی، میرا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، اس قسم کی بات انہوں نے بعد میں کی ہے، کچھ اس کو اس پر صفائی دکھائی۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک نہیں معلوم کہ آیا کہ وہ ایکسیڈنٹ تھا یا وہ یعنی ڈیلیبریٹ کوئی اٹمپٹ تھی، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ آؤٹ سائڈ دا ریڈ زون ہوا ہے، داخل نہیں ہو پائے وہ۔ تو سب کو معلوم ہے کہ یہاں ایک حد تک ٹیررزم تو ہے، حالانکہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے،
روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے ہیں. ایک بات اور کہوں گا کہ ہر اس ایکسیڈنٹ کو جس پہ کہ پبلک کی کوئی پریشانی ہوتی ہے, ہمیشہ جو آپ کی ٹی ٹی پی وغیرہ ہیں وہ کود پڑتے ہیں, اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے کروایا ہے. اب کے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے, حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے اپنے موقف کے مطابق کہ بھئی ہم نے کرایا ہے. اب کے انہوں نے نہیں کہا, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ کچھ ڈاؤٹ فل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سلنڈر ہو یا کوئی اور وجہ سے وہ بلاسٹ ہوا ہو, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں ٹیررزم تو چل ہی رہا ہے. ارے بھائی سوچیے آپ, سری لنکا میں کتنے سال رہا ہے ٹیررزم, روز کوئی نہ کوئی منسٹر کو بلو اپ کر دیتے تھے, کچھ نہ کچھ کر دیتے تھے, لیکن ٹیمیں آتی ہیں آتی رہی وہاں پر.
شہریار خان سے میرا آخری سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ سری لنکا میں ایک عرصے تک دہشت گردی ہوتی رہی لیکن بین الاقوامی کرکٹ وہاں نہیں رکی.
سری لنکا کے خلاف کوئی بڑا ملک نہیں ہے, پاکستان کے خلاف کچھ اس قسم کی طاقتیں ہیں جو کہ اس کو اچھالنا چاہ رہی ہیں اور دکھانا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان ایک فیل اسٹیٹ ہے اور وہاں ٹیررزم بھی ہے, ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ بھی قرار دینے کو تیار تھے. اس میں دوسرے ممالک بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, تو یہ فرق مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان کی مخالفت کرنے والے بڑی کچھ ادارے ہیں.
بین الاقوامی کرکٹ میں بگ تھری بننے کے بعد بھارت کے نزدیک اب ایشین کرکٹ کونسل کی کوئی اہمیت نہیں رہی, اور 32 سال تک ایشیائی کرکٹ ممالک کی نمائندہ رہنے والی یہ کونسل اب ختم کر دی گئی ہے. میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق سربراہ عارف علی خان عباسی سے پوچھا کہ ایشین کرکٹ کونسل کا ختم کیا جانا کیا ظاہر کرتا ہے.
اے سی سی کو ہم نے بنایا تھا اور اس کا پرپس یہ تھا کہ وہ ایک دن انشاءاللہ آئی سی سی سے زیادہ پاورفل آرگنائزیشن ہوگی, اور وہ بن رہی تھی, مگر انفارچونیٹلی انڈیا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایزی منی بن رہی ہے تو ایزی منی کو ایکسیپٹ کر لو. انہوں نے کیا کیا کہ بغیر سوچے ہوئے دو دو ٹرمز کے لیے بیٹھنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پیسے آئی سی سی سے ملنے لگے, اور آئی سی سی بھی خوش تھی کہ ہم سے اگر پیسے لے رہے ہیں تو پھر ہماری حکمرانی بھی چلے گی, اور چیک کا جو پہلو تھا وہ ختم ہو گیا. اب وہ جب ختم ہو گیا تو پھر ایشین کرکٹ کاؤنسل جو ہے وہ تو پھر ایک ادارہ رہ گیا, دیٹس آل. اس کے اندر جو دانت تھے وہ تو نکال دیے نا آپ نے, اب جب وہ نکال دیے تو پھر بچا کیا.
Xavi, who left the European Cup, his proudest day in a Barcelona shirt.
چیمپئنز لیگ کے فائنل کے ساتھ ہی یورپی فٹ بال اپنے اختتام کو پہنچی. بارسلونا نے اس سیزن کا اختتام 3 ٹائٹلز جیت کر کیا, اور اس شاندار کارکردگی میں لیونل میسی, نیمار اور سوارس کا ٹرائی کا حریف ٹیموں پر بجلی بن کر گرا. اب ان 3 میں سے 2 یعنی لیونل میسی اور نیمار کوپا امریکہ میں حریف کھلاڑیوں کو اپنے اشارے پر نچانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. البتہ یوروگوئے والے سوارس کی کمی یقیناً محسوس کریں گے کیونکہ ان پر ابھی بھی انٹرنیشنل فٹ بال کھیلنے کی پابندی. اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
ورلڈ کپ پروفیشنل سنوکر چیمپئن شپ سن 2015 پیر کے روز سے چین میں شروع ہو رہی ہے. چیمپئن شپ میں پاکستان سمیت 24 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پاکستان کو گروپ سی میں رکھا گیا ہے. حمزہ اکبر اور شہرام چنگیزی پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں. چین کے شہر ووہان میں 21ویں ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ ختم ہو گئی ہے. چین نے پہلی, قطر نے دوسری اور انڈیا نے تیسری پوزیشن حاصل کی. سنگاپور میں 28ویں ایسٹ ایشین گیمز منگل کے روز ختم ہو رہی ہیں. میزبان سنگاپور ابھی تک مقابلوں میں سر فہرست ہے. اس نے سونے کے 60, چاندی کے 51 اور کانسی کے 64 میڈل جیت رکھے ہیں. انڈیا کی کرکٹ ٹیم اگلے ماہ کی 10 تاریخ سے زمبابوے کا دورہ کر رہی ہے. وہ اس دورے پر زمبابوے کے خلاف 3 ون ڈے انٹرنیشنل اور 2 2020 میچ کھیلے گی. انڈین پروفیشنل کبڈی لیگ اگلے ماہ کی 18 تاریخ سے انڈیا میں شروع ہو رہی ہے. پاکستان کے 3 کھلاڑی وسیم سجاد, ناصر علی اور طارق محمد ڈوگر پٹنہ اور بنگال کی طرف سے لیگ میں شرکت کریں گے.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
آپ نے پروگرام کھیل کے میدان سے سنا. بی بی سی اردو .com پر 2 فیچر شائع ہوئے ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے. ہندوؤں کی شادی کا بل معاملہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گیا. اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ بھی ہم نے آپ کو سنوائی. اور دوسرا فیچر جو اس وقت بہت پڑھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیاحوں کی برہنہ تصاویر کا رجحان بڑھ رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے آپ کے ساتھ رہے گی, لیکن سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. لندن میں اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے رابن شروڈر نے. اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے اسرار الحق. ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے دال حکومت اسلام آباد میں بین الاقوامی فلاحی تنظیم سیف دی چلڈرن کے مرکزی دفتر اور ملک بھر میں ان کے دفاتر کو سیل کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تنظیم ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف تھیں. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسی ہفتے بھارتی رہنماؤں کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں پر سخت موقف کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کو اقوام متحدہ سمیت ہر بین الاقوامی فورم پر لے جانے کا اعلان کیا ہے. بحرین میں ملک کے مختلف مقامات پر مبینہ طور پر دھماکے کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں 57 شیعہ شہریوں کو قید کی سزا سنائی گئی ہے, جبکہ ان میں سے ایک کے علاوہ باقی تمام کی شہریت بھی منسوخ کر دی گئی ہے. اور آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن نے اقوام متحدہ کو بتایا ہے کہ ان کی کشتی کے عملے کو کشتی کا رخ ملائیشیا کی طرف موڑنے کے لیے آسٹریلیا کی بحریہ نے ادائیگی کی تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.